رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاۃ والسلام علی عبده ورسوله حبیبه وصفیه اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمی بالقرآن بطاہا ویاسین والمزمل والمدثر ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین فی الروحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت الدائم الابدی علی اعدائم اجمعین من الآل الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم قرآن المجید وهو اصدق القائلین وقوله الحق، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آج سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ہمیں سب کو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ تفکر اور تدبر کا مہینہ ہے، غور و فکر کا مہینہ ہے۔ افضل ترین عبادات جو علماء نے بیان کی ہیں وہ مذاکرہ علمی، یعنی علمی گفتگو، علم کا حاصل کرنا اور علم کو سمجھنا، مذاکرہ علمی سے مراد یہ ہے، معرفت خدا حاصل کرنا، معرفت الہی کے ساتھ معرفت انبیاء اور ائمہ کو حاصل کرنا، معرفت قرآن کو حاصل کرنا، مجموعی طور پر دین کی معرفت کو حاصل کرنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کے پروردگار کے نزدیک دین فقط ہے ہی اسلام، یعنی وہ دین جو دین مکمل ہے، کامل ہے۔ ادیان پہلے بھی آئے جو منسوخ ہوئے، لیکن دین دین اسلام۔ جب دین اسلام ایک کامل دین ہے اور ایک نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، تو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین جب معاشرے کی تعمیر کرتا ہے تو اس کے اندر چند بہت اہم بنیادیں ہیں، اہم ستون ہیں، اس کے اہم پلرز ہیں۔ ان پلرز میں سے ایک پلر عدلیہ کا نظام ہے، جسٹس، نظام عدالت۔ معاشرے میں اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو معاشرہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، گناہگار کو اس کی سزا نہ ملے، مظلوم کو اس کی داد رسی نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسرا نظام اقتصادی نظام، معاشی نظام، کہ اگر کسی معاشرے میں اقتصادی اور معاشی نظام نہیں ہے، اکنامک اور فائنینشیل سسٹم نہیں ہے معاشرے میں، تو معاشرہ تتر بتر ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اقتصادی نظام۔ تیسری چیز اس معاشرے کے اندر ہے سیاسی نظام، کہ کس طرح سے معاشرے کا نظم و نسق چلے گا، ایڈمنسٹریشن کیسے ہوگی اس کی، اس کے بارے میں۔ چوتھی چیز ہے تعلیمی نظام، کہ جس معاشرے میں تعلیم نہیں ہوگی تو وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا، اور تعلیم کے ہی ذریعے اگر دیکھا جائے تو معاشی نظام کو بہتر بنائے گا، عدلیہ کے نظام کو بہتر بنائے گا۔ تو یہ خود بنیادوں میں سے ایک بنیاد و پلر ہے۔ انہی میں سے ایک پلر جو گنا جاتا ہے وہ ہے خانوادی نظام، خانوادگی نظام، خاندانی نظام، خاندانی نظام، فیملی سسٹم، فیملی سٹرکچر۔ معاشرے کے اس سے بھی زیادہ بیان کیے گئے ہیں نظام، لیکن سارے دوسرے نظام جو بیان کیے گئے ان پانچ سسٹمز کے اندر خلاصہ ہوتے ہیں، اور آج ہم اس سسٹم کے ایک حصے کو جو خاندانی نظام ہے اس کی بھی صرف چند باتوں کو آج لے کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاندانی نظام آج دنیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، مشرق و مغربی نظام، ابھی ہم اسلامی غیر اسلامی کی بات نہیں کر، لیکن مشرقی اور مغربی نظام کو اگر دیکھیں، مشرق کے اندر چائنا اور جاپان اور کوریا اور اس طرح کے علاقے بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے دوسرے اسلامی مملکتیں ہیں اور اس طرح کی جو سسٹم ہے وہ اس میں آتا ہے۔ مشرقی نظام اور مغربی نظام کے اندر گزشتہ 100-150 سال کے اندر، یا شاید 200 سال ہو گئے ہوں، اس میں ایک بہت واضح فرق آیا ہے، اور جو سسٹم سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے وہ خاندانی نظام کا سسٹم ڈیمیج ہوا ہے۔ دوسرے بھی سسٹمز اپنی جگہوں میں، کیونکہ آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تو اس کو ہم مورد گفتگو نہیں قرار دیں گے، تو ہم آج خاندان کے بارے میں بات کریں تو اسی کے بارے میں ہم اس میں کریں۔ مغرب کے اندر اس کے جو بھی اسباب ہوں، ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو بھی اس کے اندر ایک سبب کہلاتی ہے، کہ جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوا اور جس کی وجہ سے جو خاندانی نظام تتر بتر ہوا اور ساری مشکلات اس میں سے بھی آئیں۔ لیکن ہم ایک واضح جو فرق دیکھتے ہیں مشرقی دنیا اور مغربی دنیا کے اندر، وہ خاندانی نظام میں نظر آتا ہے، جو گزشتہ 100-150 سال یا 200 سال کے اندر بہت زیادہ تبدیل ہوا ہے۔ اس سے پہلے مغرب کی دنیا میں بھی خاندانی نظام کافی حد تک موجود تھا، اور فیملی سسٹم اور فیملی ویلیوز اور خاندانی اقدار کو اہمیت دی جاتی تھی، لیکن گزشتہ 100-150 سال کے اندر جو تبدیلیاں آئیں اس کی وجہ سے خاندانی نظام کو دانستہ طور کے اوپر بکھیر دیا ہے اور اسے ڈسٹرب کر دیا، اور یقیناً اس تباہی کا جو تباہی کے جو اثرات ہیں وہ مشرقی دنیا میں بھی پڑے ہیں، اسلامی ممالک ہوں یا مسلمانوں کے ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، سب میں پڑے ہیں، اور جہاں جہاں اس کے اثرات پڑے اس کا نقصان ہمیں نظر آتا ہے، حتیٰ ہم اپنے معاشرے یعنی پاکستان کے معاشرے، کراچی کے معاشرے میں بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر اگرچہ کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی بہت ساری چیزیں لا شعوری طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، غیر ارادی طور کے اوپر ہم وہاں سے اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ اب اس میں میڈیا بھی ہے، مطلب سوشل میڈیا بھی ہے اور الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور پرنٹ میڈیا بھی ہے اور کتابیں بھی ہیں، تعلیم کا نظام بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، بالآخر وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز سرایت کرتی چلی جا رہی ہے غیر محسوس طریقے سے. اور ابھی جو یکساں تعلیمی نصاب کی بات ہو رہی ہے تو اس کے خود اپنے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں، وہ ابھی ہم کیونکہ اس پہ گفتگو نہیں کر رہے، لیکن صرف پوائنٹ آپ کو یہاں بتانا ہے کہ اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ یکساں تعلیمی نظام کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خاندانی اقدار، یعنی فیملی ویلیوز کو وہ اپنے حساب سے ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ اس طرح سے تعلیم کا حصہ بنا دیں گے چیزوں کو کہ بچے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انہی کتابوں کو پڑھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے اندر جو آج بھی ہمارے اندر جو ویلیوز باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تعلیم کے اثرات سال دو سال کے اندر نظر نہیں آتے ہیں، تعلیم کے اثرات 10 سال کے بعد نظر آتے ہیں، 15 سال کے بعد نظر آتے ہیں، 20 سال کے بعد نظر آتے ہیں. بلکہ ایک عالم دین نے کہا کہ آپ جس بچے کو نرسری میں پڑھاتے ہیں، نرسری میں جو آپ نے پڑھایا ہے اس کا اثر آپ کو 25 سال بعد نظر آئے گا کہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو شروع کرے گا، اپنا کام شروع کرے گا، اپنی زندگی شروع کرے گا، اس وقت نظر آئے گا. یعنی وہ جو پانچ کہتے ہیں کہ وہ مردود ہو گیا، درگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ پروردگار تو نے اس آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے. اپنے طور پہ اس نے سوچ لیا کہ آگ مٹی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس تکبر ہو گیا. اس تکبر، اس انانیت کے اندر اسے چھوڑنا پڑا. پروردگار کی طاقت کو اس نے چیلنج نہیں کیا تھا. حتیٰ بعد میں بھی قرآن میں آیت ہے کہ پروردگار مجھے تو قیامت کے دن تک مہلت دے دے، تو دے دے. اسے پتا ہے کہ مجھے جو مہلت دے گا وہ پروردگار دے گا، میں خود سے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے. کس کو؟ ابلیس کو، شیطان کو. اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہاں میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، حتماً حتماً تیرے راستے پر بیٹھوں گا اور میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ، یا مخلصین، سوائے ان بندوں کو کہ جو مخلص ہوں گے، جو مخلص ہوں گے ان کو نہیں بہکاؤں گا. نہیں بہکاؤں سے علماء کہتے ہیں مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا، یعنی جو خالص ہو جاتے ہیں. مخلص، خالص ہو جانا. خالص ہو جانا یعنی صرف خدا کی اطاعت کرنا. تو جو خدا کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو اب وہاں تک شیطان کی پینیٹریشن، شیطان کا نفوذ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. شیطان نے کیا، انسان بھی یہاں پر یہ سمجھتا ہے. دیکھیں اللہ نے مرد کو عورت کا ولی بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے. عورت کا ولی ہونا اور مالک ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. ولی ہونے کی ذمہ داری علیحدہ ہے. اس لیے اس بات کو سمجھیں، موقع اس لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس پہ میں سمجھا سکوں، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے مرد کو عورت کا ولی بنایا ہے، یا کہوں بیوی کا ولی بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے. یہ اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس کا فرق ہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مالک ہر چیز میں اٹھو بیٹھو یہ کرو یہ نہیں کرو. ولی کے اندر ایسا نہیں, ولی ہوتا ہے یہ کرو تو بہتر ہے, مرضی ہے نہیں کرے, یہ کرو یہ نہ کرو تو بہتر ہے, ایسا نہ کرنا. ہاں مگر یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی حرام میں مبتلا ہونے جا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہاں کے احکام علیحدہ ہے, وہاں پر روکنا علیحدہ ہے. جو قرآن کی آیت میں نے سورہ تحریم کے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی, اس میں ارشاد رب العزت ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. اس کا مقصد ہے کہ آپ اس طرح سے رہنمائی کریں تاکہ اس سے بچیں. انسان کی جو تباہی ہوتی ہے, ہم اتنے جو ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں جماعت کے اندر ایف آر سی کے, اس میں جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ متکبرانہ رویہ ہوتا ہے, یا مرد کا یا عورت کا یا دونوں کا, اور انا پرستی ہوتی ہے مرد کی عورت کی یا دونوں کی, سب سے بنیادی. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے جو روٹ کاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. روٹ کاز یہاں پر, ہاں پھر اس میں دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں, ساس بھی شامل ہو سکتی ہے, سسر بھی شامل ہو سکتا ہے, نند بھی شامل ہو سکتی ہے, سالی بھی شامل ہو سکتی ہے, لڑکے کی ساس بھی ہو سکتی ہے, لڑکے کا سسر بھی ہو سکتا ہے, بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ پڑوسیوں کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. میں رشتہ داروں کا بھی ہو جاتا ہے, بہنوں ہی بھی کچھ نہ کچھ بولنے لگے گا. وہ پھر ہر ایک کے گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں. اصل ریشا روٹ کاز یہ ہوتا ہے, ایک اہم چیز ہے. اگر اس کو ہم قابو کر لیں, ہوتا کیا ہے قابو کر, ہم بعض دفعہ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ مجھ میں انا ہے. میں کہتا ہوں میری بیوی میں انا ہے, میں اس کو سمجھاتا ہوں تم ایسے نہیں کرو, تم ایسے نہیں کرو, تم ایسے نہیں کرو, اپنے آپ کو نہیں سمجھاتا ہوں. پتہ ہے مجھے, اور بیوی کو ہی معلوم ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھاتی, وہ شوہر کو سمجھاتی ہے. بس یہ مسئلہ آتا ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں, ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, اس میں اور مسئلہ بڑھ جاتا ہے, بھڑک جاتا ہے. مجھے کیوں بول رہے ہیں, مجھے پتہ ہے, مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے, مجھے ٹھیک ہے, ہمیں سب کچھ کر رہے ہیں. انسان پھر ڈیفینسو ہو جاتا ہے, ڈیفینسو ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی آدمی اپنے اوپر بلیم نہیں لینا چاہتا ہے تو ڈیفینسو ہو جاتا ہے. ایک چیز جو علماء اخلاق نے اس بارے میں بیان کی ہے, اچھا یہ علماء اخلاق کے علاوہ بھی اگر آپ ویسٹرن کاؤنسلرس کو دیکھیں گے, جو فیملی کاؤنسلرز ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی یہ پوائنٹس آپ کو ملیں گے. بہت سی چیزیں اس میں مشترک ملیں گی, یعنی جو کیوں, اس لیے کہ یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ انسانی سائیکی سے, انسان شناسی سے, انسان سے تعلق رکھتی ہیں. تو جو انسان شناسی ہوتی ہے, انسان کو جتنا سمجھے گا اس بات کو سمجھے گا. اگر کبھی اختلاف ہے اور دونوں بول رہے ہیں تو کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. تو جب ایک غصے میں ہوں تو دوسرا خاموش ہو جائے, مسئلے بہت سارے سلجھ جائیں گے, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی ریسلنگ نہیں چل رہی ہے کہ اس نے پچھاڑا تو میں بھی پچھاڑوں گا تو ہی مسئلہ حل ہوگا. نہیں, یہ انسان دیکھے کہ یہ ہم آپس میں میاں بیوی ہیں, ساتھ رہ رہے ہیں, کئی سال سے رہ رہے ہیں, کئی عرصے سے رہ رہے ہیں, یا ابھی شادی ہوئی ہے اور ایک طویل عرصے تک زندگی گزارنی ہے, کہ پروردگار نے زندگی دی انشاءاللہ. تو انسان ایک طویل لانگ ٹرم سوچ رہا ہوتا ہے, اور لانگ ٹرم کے اندر ایک یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ انسان انا پرستی سے اپنے آپ کو بچائے. کیا کرے, یہ تو نہیں کرے کی بات ہے, کیا کرے, کرے کیا کرے. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں ہیں، دونوں بیان کروں گا، ذرا صبر سے کیجیے گا، بے چین نہ ہو جائیے گا. ایک حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار اس عورت پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے، فرض کر دیتا ہے، لازم قرار دے دیتا ہے کہ جو عورت اپنے مرد کی بد اخلاقی کو برداشت کرتی ہے. اور بالکل ایسی حدیث مرد کے لیے بھی ہے کہ پروردگار اس مرد کو جنت دیتا ہے، اس پہ فرض کر دیتا ہے کہ جو مرد اپنی عورت کی بد اخلاقی کو برداشت کرتا ہے. یعنی یہ اصول مرد و عورت، میاں بیوی دونوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو سامنے والے کو اسے برداشت کرنا چاہیے. دیکھیں، کوئی انسان ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی بد اخلاق ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ برداشت کرنا بھی. ایک دفعہ نہیں، محبت کرنے والا شوہر ہے لیکن کبھی کبھار جسے کہتے ہیں کہ وہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، جو ہماری سلینگ لینگویج میں بولتے ہیں شیطان سوار ہو گیا اس کے اوپر، گجرات میں بھی یہ بولتے ہیں نا، شیطان آ گیا اس کے اوپر. تو وہ شیطان جب آ جاتا ہے تو وہ اس وقت بد اخلاق ہو جاتا ہے. تو ایک بد اخلاقی ہے دائمی، جب بھی کوئی بات کرو وہ بد اخلاقی کی اس میں ہوتا ہے، ایک دائمی ہوتی ہے، ایک وہ کیس ہے جو کرونک کیس ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو سیزنل آتا ہے، کبھی میاں کے اوپر، کبھی بیوی کے اوپر، کبھی دونوں کے اوپر. یہاں پر یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک طریقے کو بیان کیا ہے، جنت اپنی جگہ پر ہے، یعنی مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، میں یوں کہوں. لیکن اس صبر کے نتیجے میں جو جنت، جو گھر جنت میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا دنیاوی فائدہ اپنی جگہ موجود ہے. مشکل کام ہوتا ہے کہ جب انسان لڑ رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب بیوی جب اپنے شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا، کسی اور سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ سامنے والا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا دے. لیکن میاں بیوی کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بولے گا کرے گا. ٹھیک ہے، کچھ ریئر کیسز میں ہوتا ہے، اب آپ کہیں گے قتل وغیرہ بھی سب کچھ ہو جاتے ہیں، وہ اس کی پرسنٹیج دیکھیں گے تو بہت کم ہے. لیکن عام جو لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لڑائیوں کے اندر کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، نہ جیسے کہتے ہیں غیر عادلانہ بات ہو رہا ہوتا ہے، مرد کرے یا عورت کرے. تو اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ڈٹ کے لڑتے ہیں، اور حملہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے. پہلے کمرے میں لڑے، پھر کچن میں چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر کچھ زیادہ آیا، پھر لڑے. مرد بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر کچھ بول رہا ہے، وہ باتھ روم میں گیا اور وہاں سے کپڑے چینج کر کر آیا، پھر وہ لڑے گا. گھر کا دروازے سے باہر نکلا، جیسے اس کچھ یاد آیا، پھر دروازہ کھول کر اندر آئے گا کہ یہ نہیں بولا تھا. تو دونوں کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ میں سے کچھ چیزیں، مثالیں آپ کو تھوڑا سا خشکی کو دور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے، استقامت ہے. اگر ہم چیزوں کو سوچیں، سمجھیں تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں. اگر ختم نہ بھی ہوں تو مینیمائز ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے چیزیں. ٹھیک ہے، ایک چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے کرنا، وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ گھر میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی آسانی کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کچھ ایک مزاحیہ بات کروں کہ عورت کو کیا کیا ماننا چاہیے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس کو یہ ماننا چاہیے، میں صرف مزاحیہ تھوڑا سا کہہ رہا ہوں، عورت کو ماننا یہ چاہیے کہ اچھا وہ میاں کو ناشتہ دے دے، میاں کی صرف سن لے، جو وہ بڑبڑا رہا ہے اسے سن لے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں اس کی جو جس کی جو کمائی ہے اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے وہ میاں کو بھی دے دے، یہ احسان کر لیں۔ میاں کو کیا کرنا چاہیے؟ میاں کو پہلی چیز اپنی بیوی کی سننی چاہیے، دوسری چیز اپنی بیوی کی سننی چاہیے، تیسری چیز اپنی بیوی کی سننی چاہیے، خوشحال زندگی رہے گی، ٹھیک ہے نا، اگر یہ کرے گا تو خوشحال ہے زندگی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پریکٹیکل لائف میں میوچلی انسان کے لیے ہوتا ہے، جو چیز قرآن مجید نے بھی فرمائی ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے ان کے اطمینان کے سبب بنایا ہے، یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے اطمینان کا سبب بنایا ہے۔ اطمینان کا سبب صرف جسمانی ضروریات کو پورا کر کے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفسیاتی، اخلاقی، یہ تمام انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، تعلیمی، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات ہیں کہ جو اس کا حصہ ہے۔ یہ چیزوں کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور ہمارے ہاں ہم کسی ایک فیکٹر کو کرتے ہیں۔ مرد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں اپنے گھر والوں کی آسانی کو پیدا کر سکے، اچھا بستر ہو، اچھا صوفہ ہو، اچھے پردے لگے ہوں، اچھا ٹی وی ہو، اچھی گاڑی ہو، ورنہ یہ ساری چیزیں سوچتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو اس سے اطمینان ملے گا۔ ہاں ممکن ہے کہ اس سے اطمینان ملے، آرام ملے گا، لیکن یہ ایک حصہ ہے۔ اگر وہی انسان کی جو ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو یہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی نظر ہی نہیں آتی ہیں لوگوں، وہ گھر والے مہنگی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، مہنگے صوفے میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن وہ نظر اس لیے نہیں آ رہی ہے، اس کی وہ فیلنگ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ شوہر بد اخلاق ہے، باپ بد اخلاق ہے تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر یہ ساری چیزیں شوہر کر رہا ہے، اخلاق بھی اس کا اچھا ہے لیکن بیوی کا اخلاق برا ہے، تو وہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو گھر کو سکون میں لانے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دیکھیں ہر گھر کے لیے ایک علیحدہ چیزیں ہیں، بعض گھروں میں ان مادی چیزوں کی بالکل اہمیت نہیں ہے، جیسا بھی صوفہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا بھی ٹی وی ہو، جیسی بھی گاڑی ہو، ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے چلانے دیں۔ تو یہ تو انسان کے اپنے اس کے اوپر ہے، تو اس لیے میں یہ بیان نہیں کر رہا کہ یہ چیزیں ہوں یہ نہیں ہوں۔ ہر گھر میں میاں بیوی خود طے کر سکتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں سکون پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ چیز کیسے آئے گی کہ جب میاں اور بیوی سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں، ہماری کمیونیکیشن آپس میں بہت کم ہوتی ہے، میاں بیوی کی کمیونیکیشن کم ہوتی ہے۔ کبھی سوچے ہم، جوانوں سے نہیں کہوں گا لیکن جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض افراد کچھ مجھ جیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بتائیں اگر آپ کی شادی کو 20 سال، 25 سال، 30 سال ہو گئے ہیں، اگر سوچیں کہ دن میں کتنی دیر میں نے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی ہوں یا شوہر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی ہوں۔ شادی کے شروع 2-4 مہینے، 6 مہینے چھوڑ دیں، اس میں تھوڑا شاید 1-1 گھنٹہ بات کر لی ہو، اس کے بعد 10 منٹ، 15 منٹ یوں بات چیت ہوتی ہے، کیا پکایا ہے، کیا نہیں پکایا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن خاندان کے بارے میں، اپنے بارے میں، مسائل کے بارے میں نہیں ہوتی بات، کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ اختلاف کے بارے میں اگر بیوی کی کوئی الگ رائے ہے، میاں کی علیحدہ رائے ہے، تو اس کے اوپر ہم کیسے فیصلہ کریں؟ گھر میں رنگ کرانا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ پرپل کرا کراؤ، میاں کہتا ہے کہ میں تو اس پہ جسے کہتے ہیں کہ وائٹ کلر کراؤں گا مثال کے طور پہ، کلر تو ایک ہی ہوگا نا، تو بالآخر نتیجے پہنچنا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ ریزننگ لے کر آئیں کہ اچھا ہم پرپل کر لیں گے تو مثال کے طور پہ پورا بہت ڈارک ہو جائے گا، وائٹ کر لیں گے تو بہت زیادہ روشن ہو جائے گا، اچھا چلو ایک دیوار کو پرپل کر دیتے ہیں باقی ہم وائٹ کر دیتے ہیں تو مکس اینڈ میچ ہو جائے گا، اچھا لگے گا. کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، یہ راستہ نکلے گا بات چیت کرنے سے. تو جو میاں بیوی کے اندر جو چیز اختلاف کا باعث بنتی ہے یا اختلاف سے بچنے کا باعث بنتی ہے وہ ہوتی ہے کمیونیکیشن، آپس میں گفتگو کرنا، حتیٰ لڑائی کی حالت میں بھی، حتیٰ ناراضگی کی حالت میں بھی. بعض دفعہ ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ جس میں میاں بیوی نے کہا کہ ہماری 6 مہینے سے بات چیت بند ہے. بعض دفعہ لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، میں نے کہا لڑتے نہیں آپ لوگ؟ اور نہیں لڑتے. میں نے کہا لڑا کریں آپ لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں لڑنے میں کم سے کم آپ کی بات چیت تو شروع ہوگی، ابھی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہو. آپ کچھ بولو گے، وہ کچھ بولیں، کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوتا. تو لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ لڑائی کرنا شروع کر دو کہ مولانا نے بولا ہے لڑو اس لیے میں جا کے لڑنے آیا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائی. کمیونیکیشن ہونا اہم چیز ہے، کمیونیکیشن کا ہونا، آپس کے اندر گفتگو کرنا یہ اہم ہے. صلوات بھیجیں محمد والے ہوں. ایک چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے خاص طور پہ آج کے دور میں، ویسے بھی اجازت بھی ہے لیکن آج کے دور میں اس کی تقاضا بہت ہے، وہ ہے فریڈم، آزادی، اپنی مرضی سے کام کرنے کا. اپنی مرضی سے، بچہ بھی جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں، خود سے چیزیں خریدتے ہیں بچے کے لیے، یہ اچھا یہ اچھا یہ اچھا. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ پپا یہ نہیں خریدوں گا وہ خریدوں گا، یہ کلر نہیں وہ کلر چاہیے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی مرضی ہے، آپ نے دلا دیا. لیکن بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو شاپنگ پہ بھی لے جائیں گے لیکن دلائیں گے اپنی مرضی کا. ارے بھائی پہننا اس کو ہے، اس کو اپنی مرضی سے لینے دو. آتے ہیں ایسے دو چار کیس آتے ہیں کہ جو مرد کہتا ہے میں ہر چیز دلاتا ہوں، ہاں وہ کہتی ہے بیوی ہاں دلاتا ہے لیکن اپنی مرضی کی دلاتا ہے، مجھے جو چیز پسند ہوتی ہے وہ نہیں دلاتا ہے، پیسے اتنے ہی خرچ کرے گا اس سے زیادہ خرچ کرے گا لیکن میری مرضی کی نہیں. یہ ایک اہم چیز ہے ہر ایک، میرے اور آپ کے لیے بھی. ایک دفعہ وہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، میں آپ کو بولتا ہوں اس کرسی پہ بیٹھو، آپ کو بولتا ہوں اس کرسی بیٹھو، آپ کو بولتا ہوں اس کرسی بیٹھو. یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی، کل تک تم آئے تھے اپنی مرضی سے بیٹھ رہے تھے، آج ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھایا جا رہا ہے. آپ تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں، عجیب سا فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ آئے اور جہاں دل چاہے آگے بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے، درمیان میں بیٹھنا ہے، جہاں بیٹھے ہیں آپ کو ذرا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے انسان کی زندگی میں کہ انسان کو آزادی دینی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک شریعت کے دائرے میں رہ کے، خاندانی اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان ان کو آزادی دی جائے. میں خاص ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں بس اس کو کنکلوڈ کروں اور یہ سوالات آئے ہیں اس بارے میں تو اس کو بھی بیان کیا جا سکے. مجھے یقین تھا اس بات کا کہ جو چیزیں میں سب سوچ کر آیا ہوں اور نوٹ کر کر آیا ہوں وہ میں بات نہیں کر سکوں گا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ موضوع جسے ہم کہتے ہیں نا سدا بہار ہے، ایور گرین ہے، ہر ایک کے گھر کا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے سلسلہ چلتا ہے، سوچنے کی سمجھنے کی یہ بات ہے. جہاں پر ہم الہی معرفت کے لیے دوسری چیزیں شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی ضروری ہے. میں اکثر جہاں پر نکاح کی محفل میں جاتا ہوں اور کچھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ایک مثال دیتا ہوں، اسی مثال کے اوپر میں اس کو اختتام پہنچاؤں گا. نکاح شادی ایک عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ انسان شریعت سے لیتا ہے، اسلام سے لیتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے کہ بھئی اگر ہمیں 14 گھنٹے 16 گھنٹے روزہ رکھنا ہے تو اب ہم جب سے شروع کریں، جب بھی دل چاہے کھول لیں، 14 گھنٹے میں بھوکا رہنا ہم رہیں گے؟ نہیں، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس کا ایک طریقہ کار مقرر ہے، اس کے کچھ احکام موجود ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہو، دن میں کس طرح سے رہنا ہے، ایک چیز طریقہ ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سجدے میں جائیں پھر رکوع میں جائیں، ایک ترتیب ہے بیان کیا گیا. آخر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں نے تو رکوع بھی کیا سجدہ بھی کیا، آگے پیچھے کر لیا تو کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے. نماز ہر ایک کو کہتا ہے نماز باطل ہے. ایک ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے ایک لفظ کو بڑھا دیا تو سجدہ سہو کر لو، فلان چیز کر لے سجدہ سہو کر لو. کیوں؟ اس میں آپ نے اضافہ کیا ہے، غلطی سے اضافہ کیا. جان بوجھ کے کریں تو ظاہر ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. قربتاً اللہ نکاح کو انجام دینا چاہیے اور قربتاً اللہ زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، اور یاد رہے اپنے آپ کو، دوسرے کو نہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، تو اگر ہم غلطی بھی کر رہے ہیں نا تو وہ غلط راستے پہ جا کے پھر صحیح راستے پہ آئیں گے. پھر کبھی غلطی کی پھر صحیح راستے پہ آ جائیں گے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح راستہ وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اہل بیت راضی ہے. یہ وہ راستہ ہونا چاہیے جو قرآن جس کے اوپر راضی ہوں. اگر ہمارے کسی عمل سے پروردگار ناراض ہے، اہل بیت ناراض ہیں، ان کے اخلاق بتائے ہوئے اخلاق سے ہٹ کر ہے، تو ہمیں اسے انجام نہیں دینا چاہیے. ہم دعاؤں میں تو یہ کہتے ہیں کہ دلہا کو مولا کائنات کے نقش قدم پر اور دلہن کو جناب سیدہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی جس کی 50 سال کی شادی بھی ہو گئی ہے، آج بھی آپ دلہا ہیں اور آپ کی بیوی دلہن ہے آپ کے لیے. تو آج بھی ہم سب کو ضرورت ہے کہ امیر المومنین اور جناب فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلیں. یہ صرف نئے نئے دلہا دلہن کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہم سب کے لیے. اور اگر کوئی اتنا بزرگ ہو گیا ہے کہ اس کی دلہن اس دنیا سے چلی گئی تو پروردگار اس کو بھی ایک نئی دلہن دے، اور اگر کوئی دلہن کا دلہا چلا گیا اس دنیا سے تو پروردگار اس کو بھی دلہا دے. یہ بھی ایک نیا موضوع ہے. لیکن بہرحال جو افراد جسے کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اہم ہے کہ وہ بھی ایک شادی شدہ زندگی گزارے. پہلے ماں باپ شادیاں کرواتے ہیں بچوں کی، پھر ایک عمر میں آ کے بچوں کو شادیاں کروانی پڑتی ہیں ماں باپ کی، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. دین محمدی، دین الہی اس بات کو کہتا ہے. پر الموضوع نہیں تھے، آخر میں نکل آیا. پروردگار سے دعا گوائے کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. صلوات محمد و علیہ من. سوال یہ کہ ہم عام انسانوں کی خاندانی مسائل کو مختلف وجوہات، مگر نبیوں اور آئمہ کے خاندان میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل نظر آتے ہیں. بالکل نظر آتے ہیں. اور اس کی کیا مصلحت ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت لوط کی بیوی، امام حسن علیہ السلام کی زوجہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. بالکل یہ چیزیں ہیں. دیکھیں یہ تو انسان کے ٹرینڈز ہیں جس طرح انسان کو کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اس نبی نے کیا سلوک کیا، کس طرح سے عمل کیا. امام حسن کا اپنی زوجہ کے ساتھ کیا عمل تھا؟ ٹھیک ہے، زوجہ نے غلط کام کیا، لیکن امام حسن کا تو یہ عمل نہیں تھا. نبی نے کس طرح سے رویہ رکھا، یہ اہم ہے. وہاں کیا مصلحت تھی، یہ تو بھی میں اس پہ جو نہیں بیان کر سکتا ہوں. لیکن مختصر اس بات کے اوپر کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پروردگار خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء کے واقعات کو، قصوں کو بیان کیا ہے اولو الالباب کے لیے، یعنی سوچنے سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اور انسانیت کو بہتر راستے کی طرف گامزن کرنے کے لیے ہے کہ مختلف ایڈورسٹی سچویشن میں، ایڈورس سچویشن میں انسان کس طرح سے عمل کرے گا، جب انسان مشکل میں آئے گا تو کیا اسے کرنا چاہیے، یہ ہمیں اس سے نصیحت اور رہنمائی ملتی ہے. فیملی سسٹم انکلوڈز ہسبینڈ وائف اینڈ چلڈرن اونلی اور ڈز دیٹ انکلوڈ پیرنٹس اینڈ ڈز دیٹ ایکسٹینڈ ٹو ادر ریلیشنز انکل آنٹس اف ٹیجر وچ ریلیشن ٹو پروٹیکٹ فرسٹ. یہ چیز خاندان کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں. پھر دوسرے اسٹیپ کے اوپر آتا ہے والدین آتے ہیں. اور بعض علماء والدین اگر وہ ڈپینڈنٹ ہیں, اگر والدین ڈپینڈنٹ ہیں خود مستقل نہیں رہ سکتے نہیں کما سکتے تو جو ڈپینڈنٹ ہیں تو وہ بھی اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ماں باپ ہیں تو شامل نہیں ہیں, اگر ڈپینڈنٹ ہیں تو شامل ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی اور بچے اس میں شامل ہوتے ہیں. یس, خاندان میں صلے ارحام کے اندر جو بات ہے وہ تمام خونی رشتہ دار آتے ہیں جس کے اندر بہن بھائی خالہ جیسے کہتے ہیں چچا پھپھی یہ سارے رشتے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اب یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے کہ انسان خطرے کی حالت میں گھر میں آگ لگ گئی ہے کس کو بچائے گا, ماں کو بچائے باپ کو بچائے بیوی کو بچائے بچے کو بچائے؟ اس کے لیے جو چیز شریعت نے بیان کی ہے اس انسان کو بچائے کہ جس کا خود سے بچنا مشکل ہو. مثلا ممکن ہے کہ آپ کا بچہ بیمار ہو, جوان بچہ ہے مطلب 15 سال کا 16 سال کا ہے, اگر صحیح ہوتا تو اس کو وہ خود چلا جاتا, لیکن اس کو بیمار ہے تو اس کو اٹھا کے لے جانا ہوگا, تو سب کو چھوڑ کے اس کو ضرورت ہوگی, یعنی جو سب سے کمزور ہے اس کو پہلے وہاں پر بچانا ہوگا. ایک کرائیٹیریا یہ ہے, یہ اہمیت ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی کرائیٹیریاز ہیں جس کو کرنے کے لیے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو دوسری شادی کرنے چاہیے, اس کا صحیح طریقہ کار یہ کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی کے ساتھ بیوی کو رکھے یا الگ رکھے؟ بالکل اگر بیوی کا انتقال ہو جائے طلاق ہو جائے تو بھی دونوں صورت کے اندر, یہ حدیث میں رسول اللہ کی کہ جب مرد کا انتقال ہو تو اس کی بیوی زندہ ہونی چاہیے, اور جب بیوی کا یعنی عورت کا انتقال ہو تو اس کا شوہر زندہ ہونا چاہیے. یعنی انسان مرتے وقت اس کا کوئی نہ کوئی زندہ ہو, چاہے وہ اس کی پہلی بیوی ہو دوسری ہو تیسری ہو, یا اس کا پہلا شوہر ہو دوسرا ہو تیسرا ہو, یعنی کسی حال میں کوئی عورت بغیر شوہر کے نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ہمیں اس اخلاق سے نزدیک آنا چاہیے. بعض دفعہ والدین اس بات کو کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں شادی کریں, لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری, جو بھی میں نے آپ کے سامنے اس بات کے لیے وہاں پر کیا, جہاں پر ساتھ رہنا چاہیے الگ رہنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ہر گھر کے ماحول کو دیکھ کر انسان اپنے طور پہ فیصلہ کرے گا. اگر ساتھ رہ سکتا ہے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے ساتھ رہے, اور الگ رہ سکتا ہے تو الگ رہے, اس کے اندر کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. اور ہر کوئی اپنے خاندانی اعتبار سے دیکھے گا کہ اس کا سیٹ اپ کیا ہے, اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, یہ ساری چیزوں کو اسے دیکھنا پڑے گا. ایک اسکالر نے ٹی وی پر کہا کہ اگر زوجہ اپنے شوہر کے لائے ہوئے پر اکتفا کرے اور بلا وجہ خواہشات کا اظہار نہ کرے تو گھر میں ہی صرف سکون نہیں بلکہ معاشرے میں بھی رشوت حرام کمائی کا رجحان بھی کم ہو جائے گا. بالکل, میں بھی اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہے کہ یہ تو حدیث میں ہے من اقنا اغنا, کہ جس نے قناعت کی وہ مستغنی ہو گیا, اسے ضرورت نہیں ہو. جتنی خواہشات بڑھتی ہیں انسان بے چینی اور بے سکونی آتی ہے, تو جتنا بھی انسان جو جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائے گا تو یقیناً انسان جو ہے خود بھی سکون میں رہے گا ذہنی طور پر, گھر بھی سکون میں رہے گا, اور یقیناً معاشرے کے طور پر بھی یہ سکون میں رہے گا. اور صرف یہی نہیں ہے کہ شوہر کے لائے ہوئے پہ بیوی وہ کرے, بلکہ بیوی کے پکائے ہوئے میں بھی شوہروں کو صبر کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے, ایک طرفہ نہیں ہے. یعنی وہ بھی یہ دیکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ فلان کی بیوی اچھا پکاتی ہے تو آپ کی بیوی بھی اسی طرح سے پکائے، یا آپ کی اماں اچھا پکاتی تھی تو بیوی بھی اسی لحاظ سے پکائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک علیحدہ ذائقہ ہوتا ہے، اس ذائقے کو پسند کرنا سیکھیے، خوش رہیں گے انشاءاللہ. شریک حیات کا میچ کیسے ہونا چاہیے، میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کیا آپ کے پاس. بیسٹ وے ٹو اڈاپٹ گریٹ فیملی سسٹم ان آر لائف از ٹو فالو دی اسٹیپس. جی، انہوں نے کہا ہے، مجھے مشورہ آیا یہاں پر بتانے کے لیے، اچھا مشورہ ہے اس لیے بتا بھی رہتا ہوں، کہ کہا ہے کہ بہترین چیز جو فالو کرنی چاہیے ایک اچھے خاندان کے لیے، اس میں کہا ہے کہ اس میں فورگیونیس اور کمپرومائز ہونا چاہیے. میں کمپرومائز کے لفظ کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ فورگیونیس تو اپنی جگہ پر ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ اپنے دفتروں میں کام کرتے ہیں، آپ وہاں کمپرومائز نہیں کرتے، اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ کمپرومائز کرنا نہیں ہوتا، آپ اس ماحول کے حساب سے. اسی طرح سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اچھی بری عادتوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ٹو، جی دوسری چیز جو ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ ہے محبت ہے، کہ محبت کے ذریعے جو ہے وہ انسان چیز کی جا سکتا ہے. شیخ سعدی نے بھی اس بات کو اپنے ایک بڑے اشعار میں کہا ہے کہ محبت کے ذریعے جو کانٹے ہیں وہ بھی گلاب اور گلستان بن جاتے ہیں. تو محبت کے ذریعے، مٹھاس کے ذریعے، اچھی گفتگو کے ذریعے، ایک دوسرے کے سے درگزر کرنے کے ذریعے، جو ہم نے اس پوائنٹ کے اوپر کہا کہ صبر کرنا جو حدیث کے اندر آیا، وہ صبر کا یہ مقصد نہیں کہ صرف برداشت کرنا، یعنی اخلاق کے ذریعے اس کو، اس مسئلے کو حل کرنا، اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے آج کچھ میں کر سکے، پروردگار سے دعا ہوئے کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگارہ ہم کو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام کے لیے تیری رحمتیں، تیری برکتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا. پروردگارہ ہمیں، اپنے خاندان کو، ہم میاں بیوی کو، بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ خوش اخلاقی سے، حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و احوال میں سے قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.